يشوفهم من مجلس الله. بارك تعالى عليه وعلى سلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. انه صلى الظهر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز محصب میں ادا کی, اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام فرمانے کے بعد بیت اللہ شریف کے طواف ادا کیا اور پھر آگے مدینہ کو روانہ ہو گئے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ آدمی مدینہ سے محصب روانہ ہو جائے اور وہاں پر جو ہے قیام کرے اور ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی نماز پڑھے اور رات میں کچھ آرام کرے اور اس کے بعد صبح کو طواف کرے طواف وداع, یعنی اگر اس کو آگے روانہ کرنا. کہتے ہیں لیست تقسیم بشیء انما هو منظر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انما کان منزلا ينزله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليكون اسمع للقلوب بھی کان لگتا. ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خیمہ نصب کر دیا تھا, لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تقسیم کو سنت سمجھتے تھے, اور یہی حضرات اربع کا مسلک ہے. البتہ یہ حضرات فرماتے ہیں تقسیم مناسک کے حج میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے, اس لیے اگر حاجی حضور کا اتباع کرتے ہوئے وہاں اترے تو یہ ثواب کا کام اور اچھی چیز ہے. اور یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالقصد وہاں نہیں اترے ہیں بعید معلوم ہوتا ہے, اس واسطے کہ کتاب الحج میں 216 صفحے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغد یوم النحر وهو بمنا نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانۃ حیث تقاسموا علی الکفر یعنی بذالک المحصبہ. معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام نے محصب میں بالقصد قیام کا ارادہ فرمایا تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کل یہاں پر اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے کفار کے سرغنے جمع ہوئے تھے, آج وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس داعی اسلام بن کر اسلام کے عمل کے ساتھ تشریف فرما. اس کے بعد یہ سمجھیے قاضی ایاز کہتے ہیں نزول فی المحصب تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے, البتہ حجازیین کے نزدیک بنسبت کوفیین کے زیادہ اوقت ہے, اور اس بات پر بھی اجماع ہے یہ تقسیم واجب نہیں. یعنی مدینہ نکلنے کے لیے آسانی ہو. قال قال عند مدینہ عن عطاء بن عباس رضی اللہ عنہ قال ليس التحصيب بشيء انما هو منظر نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باب النزول بذی طوا قبل ان يدخل مکہ. مکے سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں کہ مقام آتا ہے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر کے لیے تشریف لائے تھے اس دعا میں نزول فرمایا تھا. رات گزار کر صبح کے وقت آپ مکے میں داخل ہوئے تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس ترجمہ الباب سے بات پر تنقید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا میں رات گزارے اور صبح کو مکے میں داخل ہو تو یہ مستحب ہے, اس لیے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منازل میں نزول کا اتباع ہے اور آپ کے فعال کا صورتاً اتباع کرنا بھی مستحبات میں سے ہے. اسی طرح آگے مصنفین فرماتے ہیں یعنی اگر آدمی مکے سے واپس ہو تو اس بدحا میں نزول کرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفہ میں نزول فرمایا ہے. یہ نزول بھی مستحبات میں سے ہے. بقول حافظ ابن حجر وغیرہ شراح کے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل میں نزول کرنا صرف محصر کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ جن مواقع کے اندر حضور اترے ہیں وہاں ان مواقع میں اسی نیت سے اترنا مستحب ہے, مگر یہ چیزیں مناسک حج میں سے نہیں ہیں. وبھی اس نارے مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا ابراہیم بن نذیر قال حدثنا ابو زمرۃ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان ابی تو بیت ہوا بین الثنیتین ثم يدخل بین الثنیت التی بأعلی مکۃ وکان اذا قد مکۃ حاجا معتمرا لم ینف ناقته الا عند باب المسجد من قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن النبي قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر كان يصلي بها عن المحصب الظهر والعصر احسب قال والمغرب قال قال لا اشك في العشاء ويحجر حجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جیسے مکے میں داخل ہوتے ہوئے دعا کا سنت سے ثابت ہے, ایسے ہی اگر کوئی آدمی مکے سے نکلتے ہوئے دعا میں نزول کرے تو اس کے بھی اصل موجود ہے. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن ابي النافع عن ابن عمر انه كان اذا اقبل بات بذي قواه حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي قواه بات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك. وبالاسناد المصنف رضي الله عنه ایک تنبیہ سنو, بعض شارحین جیسے علامہ داؤد نے یہ سمجھ لیا کہ ذی قوا محصب ایک, یہ غلط ہے. ذی قوا دوسری جگہ کا نام ہے اور محصب دوسری جگہ. وبی اسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال باب تجارت ایام الموسم والبیع فی اسواق الجاہلیہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ پورا حج بیان کر چکے ہیں, دین بیان کر چکے, اب تھوڑی سی دنیا بیان کرتے ہیں. اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ موسم حج میں اگر کوئی آدمی تجارت کرے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے. علامہ موفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف, لیکن صاحب منہل نے ابو داؤد شرح میں ابو مسلم قولانی سے اور ابو بکر جساس راضی نے احکام القرآن سعید بن جبیر سے ممانعت نقل کی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وبی اسناد والبیع فی اسواق الجاہلیہ, کیونکہ جاہلیت کے بازاروں میں جاہلیت کے فعال ہوتے تھے اور معاصر جاہلیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا، اس سے خیال گزرتا ہے کہ پھر یہ اسباق جاہلیت بالکل متروک ہو جانے چاہیے اور وہاں پر بے بشرا نہ ہونی چاہیے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ جاہلیت کے بازار میں بے بشرا کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں، جاہلیت کے بازار میں جاہلیت کے افعال جو کیے جاتے تھے اب جو ہے ان جگہوں میں کیا عائب ہے، اگر ان جگہوں کے اندر اچھے اعمال شریعت کے مطابق افعال کیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بھی اس ناظرین سنی رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا عثمان بن الحیثم قال اخبرنا یونجر قال قال عمرو بن دینار قال قال ابن عباس کان فی المجاز وعقاد متجر الناس فی الجاہل شکل المجاز اسلام قانون کہہ ذلك حتی نظر لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج۔ باب الابتلاء من المحصل، ابتلاء دال کی تشدید کے ساتھ سیر آخر اللیل کو کہتے ہیں، اور ادلال مطلقاً جو ہے رات کے چلنے پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بظاہر اول مراد ہے، اور حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ حاجی نے جب محصب میں رات گزاری ہو تو آخر شب میں وہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور جو ہے مکہ تشریف لائے اور طواف کیا اور پھر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور اگر یہ ادلال بھی تفصیل دال ہو تو اس صورت میں حضرت عائشہ کے پیٹ سے بخاری نے ادلال کیا تو مقصود یہ ہے محصب میں اول رات ہی محصب کے اندر رات ہی سے روانگی جائز ہے۔ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رات باقی تھی جبھی جو ہے تنعیم روانہ کر دیا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور احرام باندھ کے آئیں اور اس کے بعد عمرہ کریں، ان سے فارغ ہو کر اور پھر جو ہے آگے روانگی ہے۔ اور اس نارے مسلم صلی اللہ تعالیٰ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علی قال حدثنا علی قال حدثنا ابراہیم عن الاسد بن عائشہ قالت قالت سقیۃ لیلۃ النحر فقالت ما ارانی الا قابسۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا حلقاتا یوم النحر تین نام قال فانت قال عبد اللہ بن محمد حدثنا محادر قال حدثنا عمش بن ابراہیم عن الاسد بن عائشہ قال قلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقر الى الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر قالت صفيه بنت خليل قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرا حلقا حقلا حلقا اقرا ما وراها الا حابسه ثم قال كنت تبت يوم النهر قالت نعم قال فانت قلت يا رسول الله اني لم اكن على البقال فاعتم بهذا مني فخرج معها اقوى فلقيناه مضطردا فقال موعدك مکان کدا کدا فلقی ناہ مدلجن، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں نکل رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، اس سے برات اختتام نکلتی ہے کہ آپ نے محصب کو چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب العمرۃ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بیان سے فارغ ہو گئے، اب عمرہ کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ عمرہ کے معنی لغت میں آتے ہیں زیارت، اور بعضوں نے کہا مکان عامر کا قصد کرنا عمرہ کہلاتا ہے، اور علامہ راہل نے لکھا ہے کہ عمرہ کہتے ہیں ایسی زیارت کو جو عمارت البد کے واسطے ہو، محبت کے تعمیر کے لیے ہو۔ اصطلاح کے اندر عمرہ نام ہے افعال مخصوصہ، امکنہ مخصوصہ کی زیارت کرنے کا۔ عمرے کے ارکان کے متعلق کلام 241 صفحے پر باب یفعل بالعمرۃ ما یفعل بالحج کے ذیل میں آ رہا ہے۔ عمرہ یہ سنت قدیمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سے عمرہ ہوتا چلا آ رہا، اور پھر عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کیے ہیں۔ آپ کے عمروں کی تعداد کے متعلق حضرت امام بخاری نے مستقل ترجمہ منعقد کیا، وہیں اس پر کلام آئے گا۔ باب وجوب العمرۃ و فضلہا، حضرت امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ جہاں احکام بیان کرتے ہیں وہیں فضائل بھی. چنانچہ کتاب الحج کے ابتدا میں بھی باب وجوب الحج و فضلہ کا ترجمہ منعقد کیا تھا، یہاں پر بھی اسی طرح کا ترجمہ منعقد فرما دیا. مسئلہ عمرہ کے اندر اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت. مذاہب اربع کے اندر دو دو قول ہیں، شافعیہ اور حنابلہ کا مشہور قول وجوب ہے، حنفیہ اور مالکیہ کا مشہور قول عدم الوجوب ہے. لیکن بہت سے احناف نے وجوب ہی کے قول کو راجح قرار دیا. صاحب فتاوی قاضی خان اور صاحب بدائع اور صاحب جوہرہ نے وجوب ہی کو راجح قرار دیا ہے. صاحب بدائع فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کا مذہب وجوب ہی ہے، اور بعضوں نے اس پر اس میں سنت کا اختلاف کر دیا ہے اور یہ وجوب کے منافی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر اپنے فتاوی میں اکثر سلف سے عدم وجوب کا قول نقل کیا ہے اور اسے کو اظہر قرار دیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. حق تعالی شانہ وللہ علی الناس حج البیت کہہ کر حج کی فرضیت کو تو بیان فرمایا ہے، لیکن عمرہ کی فرضیت بیان نہیں فرمائی. ہاں البتہ واتم الحج والعمرۃ للہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عمرہ شروع کر دے تو اب اس کا اتمام اس کے ذمہ ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجوب کے قائل ہیں، انہوں نے بغیر کسی تردد کے صاف صاف وجوب العمرہ کی تصریح فرمائی ہے، اور حضرت امام نے دلیل میں حضرت ابن عمر کا ارشاد لیس احل اللہ وعلیہ حجۃ العمرۃ پیش فرمایا ہے، اور حضرت ابن عباس کا قول انہا لقرین فی کتاب اللہ واتم الحج والعمرۃ للہ پیش کیا. اور مطلب یہ ہے کہ جب حج کا عمرہ قریب ٹھہرا اور حج فرائض اور واجبات میں سے ہے تو عمرہ بھی واجب ہونا چاہیے، اور واتم الحج والعمرۃ للہ سے وجوب عمرہ اور حج پر استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کا اتمام واجب ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ خود واجب ہیں، اگر وہ خود ہی واجب نہ ہوتے تو ان کا اتمام کیوں واجب ہوتا. مگر علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم نوا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے ابتدا میں تو واجب نہ ہو لیکن شروع کرنے کی وجہ سے واجب ہو جائے. بعض وقت ایک چیز جب تک شروع نہ کی جائے اس وقت تک جو ہے اس میں اہمیت نہیں ہوتی، مگر شروع کر دینے کے بعد اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. یہی رہبانیت ہے، جن لوگوں نے ابتدا نہیں کیا تھا ان سے اس کا مطالبہ نہیں، لیکن جنہوں نے ابتدا کر لیا اور وہ اس کو نبھا نہیں سکے اس پر نقیر کی گئی. والعلم عند اللہ سبحانہ و تعالی. روایات اس سلسلے کے اندر کچھ زیادہ قوی نہیں ملتی، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں. سنن ترمذی کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے. حضرت جابر کی روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العمرۃ واجبۃ قال لا، مگر اس کی سند میں حجاج ابن ارطاد ہے، وہ ہو بے انفراد ہی لا یحتج بھی. اور علامہ ابو محمد ابن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد ہی کر دی، یہ کہہ دیا کہ روایت بے اصل ہے وہ باطل ہے. والعلم عند اللہ وفض لہا. حضرت امام بخاری نے وجوب عمرہ کی فضیلت روایت مرفوعہ سے ثابت کی ہے جو آ رہی ہے. وقال ابن عمر لیس احد الا وعلیہ حجۃ وعمرۃ. ابن عمر کا یہ اثر ابن ابی ابن خزیمہ نے موصول روایت کیا. وقال ابن عباس انہا لقرین فی کتاب اللہ فاطم الحج والعمرۃ للہ. یہ اثر حضرت امام شافعی نے موصول روایت کیا. وبالاسناد مصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبد الله بن قال قرنا مالك بن مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن سالم بن سمان بن عبد الله تعالى அந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாரல் உம்ரத்து வேல் உம்ரத்து கஃபாரத்து லிமா பைனஹுமா வல் ஹஜ் லம் மப்ரூர் லஹு ஜஸாஉன் ஃபி ஜன்னத். உம்ரா உம்ரே தக் கஃபாரா ஹை பீச் கே குனாஹோ கா, யானி ஏக் உம்ரா கர் லியா ஜாய் உஸ்கே பாத் தூஸ்ரா உம்ரா கியா ஜாய் தோ பீச் மே ஜித்னே குனாஹ் ஹோங்கே யே தோனோ உம்ரே மேரே லியே கஃபாரா ஹோ ஜாயேங்கே. இஸ்ஸே மாலூம் ஹுவா கே ایک سارے اعتماد میں کوئی حرج نہیں. سال میں آیا ایک عمرہ کرنا چاہیے یا متعدد عمرے کیے جا سکتے ہیں؟ حسن بصری بصری ماں خالد بس قائل اور اس زائد کو مکروہ قرار دیتے ہیں. حنفیہ میں سے محقق ابن امام کا بھی رجحان اسی طرف ہے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے ہے. اور بظاہر شافعیہ اور حنفیہ کے کلام سے معلوم ہوتا کہ ایک سال میں کوئی ذائقہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. نووی نے شافعیہ میں سے اور قاری نے حنفیہ میں سے جو کلام ذکر کیا اسے معلوم ہوتا. حضرات حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اقصار کو مستحب ہے. البتہ میں نے کیا کہا اقصار غلط کر تکرار بہتر یہ ہے تکرار تکرار عمرہ کی سند کے اندر اختلاف ہے. ابن سیرین حسن بصری اور امام مالک فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے اور بظاہر محقق ابن حمام اور علامہ ابن قیم کا رجحان کسی طرح. حنابلہ تکرار کو مستحب کہتے ہیں اور یہی بظاہر حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک ہے. نووی اور ملا علی قاری نے جو عبارت نقل کی سے ہی مستفاد ہو. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے اکثار کا، یعنی بار بار عمرہ کرنا، ایک مہینے میں کئی کئی عمرہ کرنا، روزانہ کرنا. حنابلہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور صاحب روز مربع نے کراہت کی تصریح کی ہے. صرف رمضان شریف کا استثناء کیا ہے، لیکن حنفیہ اور حنابلہ کے مسلک پر کراہت نہ ہونی چاہیے جیسا کہ نووی اور قاری وغیرہ کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے. وللعلم عند اللہ سبحانہ، اگر حضور کی سنت دیکھی جائے تو پھر اقصار نہیں ہے، اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے کیے ہیں اور ہر عمرہ سال میں ایک مرتبہ ہوا. مگر یہ حدیث العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما بظاہر اقصار کے لیے ہوتی ہے، مگر اس اقصار سے مراد وہ اقصار کہ یومیہ عمرہ کیا جائے کچھ بظاہر مستفاد نہیں ہوتا ہے. آگے اللہ کو علم ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ حج ہے جو گناہ سے، ریا سے، رفس و فسوق جدال سے پاک. ایسا ہی حج مقبول ہوتا ہے، اسی لیے بعضوں نے حج مبرور کی تفسیر حج مقبول سے کی ہے. وبی اسناد مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب من اعتمر قبل الحج، حج سے پہلے عمرہ کرنا بالاجماع جائز ہے. ابو داؤد شریف میں ایک صحابی کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان ینہی عن العمرۃ قبل الحج. غالباً امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اس پر رد کیا، لیکن اگر وہ روایت ثابت ہو تو اس کا محمل یہ ہوگا کہ اصل میں حج کے لیے آدمی کو دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا، اس کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، زادراہ ضروری ہوتا ہے، راہلہ ضروری ہوتی ہے، اور ہر وقت یہ چیزیں میسر نہیں آتی. اب اگر اتفاق سے کسی آدمی زمانہ حج پہلے عمرہ کر لیا اور واپس آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو یہ چیزیں میسر نہ آ سکیں. ہمیشہ آدمی تیاری نہیں کر پاتا، لہذا مناسب یہ ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے پہلے حج کرے اور پھر اس کے بعد اگر توفیق ہو تو عمرہ کے لیے مستقل سفر کرے. یہ نہیں کہ عمرے کا سفر تو پہلے کر لیا اور حج بیچ میں پڑ گیا، بعد میں جو ہے توفیق ہی نہیں ہو سکے. اب اگر وہ مال جو حج عمرے کے سفر میں کام آیا تھا مہیا ہوتا تو ہو سکتا ہے بعد اس کے سفر میں کام آ جاتا. اللہ عالم. قبیل کس نال مصنف رضی اللہ بارک تعالیٰ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير عن عكرمة بن خالد سال ابن عمر عن الامر قبل الحج فقال العباس قال عكرمة قال ابن عمر اعتبر النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يحج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا. مصنف نے اسے اعتراض فرمایا کہ اعتمار قبل الحج جائز ہے، لیکن مصنف کا اختلال اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے یعنی ثابت ہو جائے کہ حج کی فرضیت سنوں سے پہلے ہو چکی تھی، حالانکہ یہ مسئلہ خود مختلف فیہا ہے. ابو حاتم بن حبان البستی، قاضی حیات بن بطال، ابن قیم وغیرہ حضرات کی رائے ہے سنوں سے پہلے حج فرض نہیں ہوا، اگر بہت سے علماء کہتے ہیں سن چھ میں حج فرض ہو گیا ہے، اور امام نووی، حافظ ابن حجر وغیرہ اور علامہ حافظی وغیرہ نے جمہور علماء سے نقل کیا. اور بھی کس نہ دیل مصنف قال وقال ابراہیم سعد بن اسحاق حدثني سلمان بن قال قال سعد بن عمر بن سلام وفي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال قال علي كلمة وقال ابن سعد بن عمر مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرات کے بارے میں روایات میں دو چیزوں میں اختلاف، اول تو تعداد اور دوسرے زمانے کے بیان کے اندر. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس میں تین طرح کی روایتیں نقل کی گئی ہیں. ایک روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ اعتمر عمرتین، عمرتن فی ذی القعدہ و عمرتن فی شوال، رواہ و ابو داؤد. اور ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتی ہیں اعتمر ثلاث عمرین، عمرتین فی ذی القعدہ و عمرتن فی شوال، رواہ سعید بن منصور. اور تیسری روایت کے اندر چار عمرات کی تصدیق کر دی جو بخاری شریف کے اندر آگے آنے والی ہے. دوسرے صحابہ کی بھی روایات مختلف ہیں. بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب کی روایت کے اندر وارد ہوا ہے اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ قبل ان یحج مرتین. اور عبدالرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عمرے کیے. اور صحیحین میں حضرت انس کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے چار عمرے کیے ہیں. ابن عباس کی روایت میں ابو داؤد کے جزی وغیرہ میں چار عمروں کا تذکرہ وارد ہوا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں. تعداد کے بارے میں ابتدا کو دو عمروں کے قائل تھے، پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ نے ان کی تردید کی تو چار عمروں کے قائل ہوئے، لیکن کہنے لگے کہ ایک عمرہ آپ نے رجب میں کیا. حضرت عائشہ نے اس پر بھی رد کیا اور یہ بتایا کوئی عمرہ آپ نے رجب میں نہیں کیا. حق یہ ہے کہ رجب میں تو آپ کا کوئی عمرہ ہوا نہیں، شوال کے سلسلے میں حضرت عائشہ کی روایت ضرور اداؤد وغیرہ میں وارد ہوئی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کا کوئی عمرہ غیر اشور حج میں وارد نہیں ہوا. خود حضرت عائشہ سے تصریح منقول ہے کہ لم یعتمر الا فی ذی القعدۃ. اب جو شوال کی روایت نقل کی جاتی ہے، اگر اس کو محفوظ مان لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جعیزانہ کا ارادہ اواخر شوال میں، بالکل آخر شوال میں کیا تھا، اور اس کی تکمیل ہوئی ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو، اس لیے اسی کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایک عمرہ شوال میں کیا ہے. رہ گیا تعداد کا اختلاف، اس کے جماع کی صورت یہ ہے کہ حضرت برائے ابن عازم نے بظاہر جیسے عمرہ حج کو اعتبار نہیں کیا، ایسے ہی یا تو عمرہ جعیرانہ کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ وہ اکثر لوگوں پر مخفی رہ گیا تھا جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں وارد ہے، اور یا پھر عمرہ حدیبیہ کا اعتبار نہیں کیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو گئے تھے. اور جن حضرات نے دو عمروں کا ذکر کیا اس کی بھی یہی دو توجیہ کی جائے گی، یا یہ کہا جائے کہ عمرہ حدیبیہ کا اعتبار نہیں کیا، یا لاعلمی کی وجہ سے عمرہ جعیرانہ کا اعتبار نہیں کیا. جن لوگوں نے تین عمرات کا ذکر کیا بظاہر انہوں نے عمرہ حج کا ذکر کا اعتبار نہیں کیا کیونکہ وہ حج کے ساتھ ہوا ہے، اور یا پھر حدیبیہ یا جعیرانہ میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے. جعیرانہ کا لاعلمی کی وجہ سے، حدیبیہ کا اس لیے کہ وہ صورتاً مکمل نہیں ہوا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہ میں ماقبل میں بیان کر چکا ہوں کہ عمرات کی شکل کیا ہوئی ہے. عمرہ حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا، لیکن حدیبیہ پہنچ کر بعد میں آپ کو آگے نہیں جانے دیا. رد و قضا کے بعد یہ طے پایا کہ آپ اگلے سال تشریف لائیں، چنانچہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے آپ تشریف لے چلے اور آپ نے عمرہ فرمایا. پھر اس کے بعد 8ویں سال تک مکہ ہوا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے حنین اور وہاں سے طائف تشریف لے گئے، اور طائف سے جعیرانہ واپسی ہوئی، اور وہاں کئی روز قیام رہا. تو ایک دن موقع پا کر آپ نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد 4th عمرہ سن 10 ہجری میں حج کے ساتھ ہوا ہے. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الصبح، قال فسألناه عن صلاة قال بدعة، ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال 4 إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة يا أمه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن، قالت ما يقول، قالت يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمراء في احداهن في رجب، قالت رحم الله عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا هو شاهد، وما اعتمر في رجب قط، فكرهنا ان نرد عليه. اس سے معلوم ہوا کہ اگر باؤں سے کہیں لغزش و غلطی ہو جائے تو ایک دم منہ کے اوپر ان کی تردید نہ کرنی چاہیے، اگر کہیں ناگزیر ہو تو ادب کا طریقہ اختیار کیا جائے، جیسے عروا نے کیا کہ وہاں سب سے بڑی حضرت ام المومنین موجود، پوچھنے لگی ام المومنین یہ ابو عبد الرحمن کیا کر رہے ہیں، حضرت عائشہ نے بتلا دیا کہ آپ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. لیکن اگر کہیں ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی اس طرح کا حیلہ اختیار کرنے کی شکل نہ ہو تو آپ نے وہاں ادب کے ساتھ کہہ سکتا. مرتبہ حضرت ابو ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسجد میں کسی شخص سے ریزگاری سنائی تو حضرت کے خادم نے بڑے ادب کے ساتھ کہہ دیا یہ پہنے تو داخل نہیں ہے. ایک دم حضرت کو تذکر ہوا، حضرت نے فرما ہاں واقعی یہ بے شراہ میں داخل ہے، اور اس کے بعد اسے پیسے واپس لے لیے اور مسجد سے باہر تشریف لائے، اور پھر سمجھے کہ نہیں. اسی بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا حضرت یہ تو غلط ہو گئے، تو میں ہو گئی، یہی بات کتنی بھونڈی ہو جاتی. اور اسی کو ادب کے ساتھ کہہ دیا گیا حضرت نے یہ کہہ تو نہیں. خود حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے اس کا کسی جگہ تذکرہ فرمایا. احدام النفی رجب, حضرت یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ اور ابن عمر میں اختلاف جو تھا مہینے کی تعین میں تھا, لیکن ابو داؤد کی روایت میں اختلاف عدد میں تھا. حضرت ابن عمر عمرتین کے قائل تھے, حضرت عائشہ نے مفرد کیا اور یہ بتلا دیا کہ چار عمرے ہوئے تھے, مگر اس میں کوئی تعارف نہیں. دونوں چیزوں میں اختلاف ہوا ہوگا. اللہ تعالی عالم. ابھی اس نادم سن کر اللہ تعالی قال حدثنا الواسم قال قلنا المجد قال اخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة قالت مع تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. ابھی اس نادم سن کر اللہ تعالی قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام بن قتادة قال سألت انس كم يعتمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اربعا عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث سده المشركون وعمرة مسجد عامل مقبل في ذي القعدة حيث صالح وعمرة الجري لعنة إذ قسم غنيمة غنيمة أراه هنا قلت كم قال واحدة وعمرة الجري لعنة حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ فرمایا. جعرانہ اور جعرانہ دونوں جائز ہے. اس عمرہ کا ابن عمر اور ان کے تلمیذ نافع نے انکار کیا ہے. ابن عمر کا انکار مسلم شریف میں تلمیسانی صفحہ 50 پر وارد ہے, اور تم اس کو کل کے سبق میں پڑھ چکے ہو. اور حضرت نافع کا انکار آئندہ اسی دن کے اندر 445 صفحے پر آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ عمرہ نہایت خفیہ طور پر چند آدمی کے ساتھ ہوا تھا, اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا. جیسا کہ محرش کعبی رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد وغیرہ کے اندر وارد ہوا ہے, اس لیے جن کو علم نہیں تھا وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے, ورنہ اس عمرے کا ثبوت بکثرت روایات کے اندر وارد ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں, ابو داؤد میں, حضرت انس کی روایت میں, بخاری اور مسلم کے اندر, محرش کعبی کی روایت میں, سند احمد اور ترمذی میں, اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی روایات وارد ہوا ہے, اور تمام ارباب مغازی سیر اور ابن اسحاق اور اسی طرح سے ابن سعد واقدی وغیرہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وَلَا حَافِظُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظُ قُلْتُ كَمْ حَجْ قَالَ وَاحِدَةً, یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے, ورنہ ہجرت سے پہلے تو آپ نے متعدد حج کیے ہیں, اور ظاہر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہر سال حج کرتے تھے. ابھی اس نال مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال یہ طرح ہے کنارے اس کو یہاں لگا اس کو دبا سال میں قابل نہیں ہوا ہے, اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ اصل میں من القابل کا تعلق عمرہ حدیبیہ سے ہے, بلکہ اگلا آنے والا جو عمرہ عمرۃ فی ذی القعدہ اس سے اس کا تعلق ہے. یہ اس کا کیا کہتے ہیں, بعض حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمرۃ الحدیبیہ کا تعلق جو ہے من القابل سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق حیث ردوہ سے ہے. یوں پھر سمجھ لو, بعضوں نے کہا ہے کہ یہ من القابل تو وہم ہے, اس واسطے عمرۃ الحدیبیہ اگلے سال نہیں ہوا, اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ وہم تو اس وقت لازم آتا جب عمرۃ الحدیبیہ کا تعلق من القابل سے ہوتا, حالانکہ عمرۃ الحدیبیہ کا تعلق من القابل سے نہیں ہے بلکہ جو ہے حیث ردوہ سے ہے. مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر روایت کو وہم نہ مانا جائے تو لفظ کے اندر تقدیم و تاخیر تو ماننی ہی پڑے گی. وفي اسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا حفص بن قاسم قال نحن وقال اعتمر اربع عمر في ذي القعده الا التي اعتمر مع حجته عمرته الى الحديبيه ومن العام المقبل ومن الجيران حيث قسم غنائم اثنين وعمره مع حجته. قال الامام البخاري رحمه الله عليه خطبه ابن خالد في حديث کی سند نقل نہیں فرمائی بلکہ ما قلل پر حوالہ کر دیا ہے. یہی روایت امام نے کتاب الجہاد میں تقریر فرمائی ہے اور وہاں سند اور متن مکمل طور پر ذکر کی ہے, اور مکمل سند اور متن کتاب المغازی میں 597 صفحے پر آ رہی ہے. فبی اسناد مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمۃ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق قال سألت مسروقا وأطعمه مجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج, قال وسمعت البراء بن عازب يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. حضرت امام البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب چند ابواب ایسے بیان کی جن سے کسی زمان یا مکان کے اندر احادیث میں عمرے کا ثبوت معلوم ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً بعض زمان یا بعض مکان میں عمرے کا ثبوت نقل کیا گیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح تراجم کے ذریعے سے اس پر تنبیہ کی ہے. رمضان کے عمرے کی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے, اس لیے امام بخاری نے اس کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے ترجمہ منعقد فرمایا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے, اور غالباً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث پاک میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ عام ہے اور کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ جو بات محدثین کرام نے کہہ دیا ہے کہ روایت پاک اسی عورت کے ساتھ خاص ہے, چنانچہ محدث احمد ابن منیع نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت اس عورت کے ساتھ خاص ہے, مصنف رضی اللہ عنہ نے اس کی ترغیب کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تخصیص کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک مخصوص صورت میں کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب روایت کو فرض پر محمول کیا جائے, یعنی روایت کا مطلب یہ قرار دیا جائے کہ رمضان شریف میں عمرہ کر لینا حج فرض کے برابر ہے, یعنی معتمر سے حج